الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں اولیاء اکرام علیم رضوان کی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی کوششوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، درود پاک کی فضیلہ شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو بھی انشاءاللہ عز و جل تدریجاً آگے لے کے چلتے ہیں. نبی کریم علی صلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی بات کرتے ہیں تو بات کی ابتدا یقینی طور پر یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا. یہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، ان کا بنیادی مقصد ان کی آمد کا یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، لوگوں کو اللہ عزوجل کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ کے احکام بتائے جائیں، لوگوں کو دین حق کی طرف لے کر آیا جائے اور اس پر قائم رکھا جائے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب یہی کام کرتے رہے، سب لوگوں کو انسانوں کو اللہ عزوجل کی راہ پہ چلاتے رہے، اس کی طرف گامزن کرتے رہے. اور ایسے بھی انبیاء گزرے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے، جنہوں نے بہت طویل عرصے تک اس راہ میں کوششیں کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کو نبوت دی گئی اور پھر آپ نے 950 سال تک دین حق کی، دین الہی کی تبلیغ، نشر و اشاعت کا کام کیا، لیکن بہت تھوڑے افراد تھے جنہوں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا اور اس دعوت کو قبول کیا اور دائرہ دین حق میں شامل ہوئے. اسی طرح اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے معاملے میں بھی فرمایا کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اپنی اپنی قوموں میں، اپنے اپنے ادوار میں دین حق کی ترویج و اشاعت کا کام کرتے رہے. اور آخر میں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تدریجاً دین اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی. 40 سال کی عمر میں جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں اور اپنے قریب والوں کو، بہت ہی قریب والوں کو دین اسلام کی، اپنی نبوت کی اور توحید الہی کی دعوت دیتے ہیں تو چند افراد آپ کے دست حق پرست پر دین اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. دین اسلام کی جو دعوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، یہ 3 ادوار پر مشتمل ہے. ایک تو وہ دور ہے جب خفیہ طور پر دین اسلام کی دعوت دی گئی، اور اسی دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ اور صحابیات ایمان سے مشرف ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. پھر دوسرا دور وہ شروع ہوتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قرب و جوار والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو دین حق کی دعوت دی. اور اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی فرمائی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس بات کو اعلانیہ کر دو. اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلانیہ دین اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی. جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی تو پھر آپ کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، تان و تشنی کی گئی. اور یہ ایک پورا ایک باب ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا، یہ ایک بڑا رقت انگیز باب ہے کہ جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مساعی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں جو آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اختیار فرمائے، اور اس راستے میں جو دشواریاں اور جو تنگیاں آپ کے اوپر آئیں، جن کو آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ صرف قبول کیا بلکہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا آپ نے انہیں دعاؤں سے نوازا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی جب دعوت دینے کا آغاز فرمایا تو آپ نے انفرادی طور پر یعنی فردن فردن افراد کو اللہ رب العزت کے سچے پیارے دین اسلام کی طرف بلایا، اپنی نبوت کے اقرار کی طرف بلایا اور اللہ رب العزت کی خالص توحید کی طرف بلایا. اسی طریقے سے آپ نے اجتماعی طور پر بھی بلایا، مختلف مواقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے مجمع میں، لوگوں کے رش کی جگہوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کے ذریعے، خطاب کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کر کے دین اسلام کی، دین حق کی، توحید کی دعوت دی. اور یہ سارے معاملات جو تھے کس لیے تھے؟ کہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کرنے سے بچ جائیں، لوگ عذاب الہی سے بچ جائیں اور دین حق کے پیروکار بن جائیں. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف وادیوں میں، مختلف قبائل کے پاس اور مختلف وفود آپ کے پاس آتے یا آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے، وہاں پہ بھی آپ نے دین اسلام کی دعوت پیش کی. 23 سالہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو دیکھتے ہیں تو آپ نے جہاں خود نیکی کی دعوت دی وہاں پہ مکتوب بھی روانہ کیے، لیٹر روانہ کیے، اپنے مکتوبات روانہ کیے مختلف بادشاہوں کی طرف اور ان کو نیکی کی اور دین کی اور حق کی دعوت پیش کی کہ تم دائرہ اسلام میں آ جاؤ، جب عبادت کرنی ہے تو ایک اور سچے حق رب تبارک و تعالی کی عبادت کو اختیار کرو. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیم و رضوان میں سے بھی بعض صحابہ کو مختلف قبائل کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمایا کہ وہاں جا کر وہ نیکی کی دعوت، دین اسلام کی دعوت اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے تبلیغی سرگرمیوں کو شروع کریں، دین اسلام کی دعوت دیں. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی. اور پھر دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے اس سلسلے کے اعتبار سے اگر ہم لیں کہ پہلے دور میں انبیاء اکرام اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جس انداز سے کام کیا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس کی مثال مل نہیں سکتی. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ افراد کہ جن کو آپ نے دین اسلام کی دعوت دی وہ دائرہ اسلام میں آئے، اب آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ افراد بھی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں مگن ہو گئے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو. جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے شیدائی ہیں کہ جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین حق کی دعوت کو قبول کر لینے کے بعد اس سے بھی اتنے مخلص ہیں کہ فوری طور پر دوسرے افراد کو بھی، معاشرے کے دوسرے طبقات کو بھی آپ نیکی کی دعوت دینا شروع فرما دیتے ہیں، دین اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ ہی کی دعوت کی برکت سے کئی صحابہ اکرام بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی 4 یا 5 صحابہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں آتے ہیں. ان تمام سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جب مدینہ شریف میں ہجرت ہوتی ہے تو باقاعدہ ترویج اسلام کے لیے باقاعدہ گویا کہ ایک مدرسہ، ایک جامعہ، ایک یونیورسٹی بنائی جاتی ہے اور اسے اصحاب صفہ کا نام دیا جاتا ہے، ایک چبوترہ بنایا جاتا ہے. تنگی کے عالم میں یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان گویا کہ جنہوں نے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا وہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں. مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں. اور پھر ان کی تربیت اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام علیم رضوان اور ان کی آنے والی نسلیں اور دیگر افراد کی یہ تربیت بھی کر سکیں اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا باعث بن سکیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت فرمائی اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا کردار بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے. پھر ہم دیگر صحابہ اکرام علیم رضوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک نوجوان گانے والے کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کی آواز کتنی پیاری ہے، کاش یہ آواز تلاوت قرآن مجید میں استعمال ہوتی. تو روایات میں آیا کہ اس پہ رقت طاری ہو گئی. اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز پہ فرمائی تھی کہ اخلاص، دیانت اور اپنے مشن سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت سے، اس کی تعلیم سے، اس کی سربلندی سے وہ اتنے مخلص تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں میں تاثیر ایسی عطا فرمائی تھی کہ ان کے یہ جملے اس گویے کے دل پہ لگے، اس پہ رقت طاری ہو گئی اور وہ دائرہ اسلام میں آ گیا، توبہ کی، رجوع کیا اور پھر وہ ایک صالح شخص معاشرے کا بن گیا۔ اس کے آگے جب ہم چلتے ہیں، تابعین کا دور شروع ہوتا ہے اور تابعین میں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جہاں دیگر احکام کو بیان کرتی ہیں وہاں اس چیز کو بھی بیان کرتی ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ان ساری روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تابعین نے بھی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جو مکے کی وادی سے ابتدا ہوئی، جس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی وادی میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت، اس کی دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور آپ کی موجودگی میں صحابہ اکرام علیہم رضوان جہاں جہاں تک جا سکتے تھے انہوں نے اس دین اسلام کی دعوت کو پہنچایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران تک، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس تک اسلامی سلطنت جو تھی اس کا جال بن چکا تھا اور اس کی حدود آگے تک بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے وہ عظیم حکمران ہیں جن کی گویا کے آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہی کے دور میں دین اسلام جغرافیائی حدود کے اعتبار سے کتنی وسعت اختیار کر چکا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، جغرافیائی حدود کے اعتبار سے آپ کسی بر اعظم میں چلے جائیے، کسی ملک میں چلے جائیے، آپ کو وہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ملیں گے، آپ کو وہاں پہ مسلمان ملیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر صحراؤں تک آج اسلام کے نام لیوا ملیں گے، اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ملیں گے۔ آپ غور فرمائیے کہ جو دین مکے کی وادی سے جس کی ابتدا ہوئی وہ اتنی تیزی سے کیسے پھیلا اور کیسے پہنچا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اس کے بعد تابعین اور پھر صالحین اور اولیاء نے اس مشن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دین اسلام کی تعلیمات سے واقفیت، اس کو حاصل کرنا اور پھر اس کو آگے بڑھانا ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بعد بھی یہ سلسلہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا تھمتا نہیں ہے، بلکہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، علماء راسخین، علماء ربانیین اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہیں ہمیں حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ الغرض یہ کہ اولیاء امت نے، علماء امت نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کو مقصد زندگی بنایا، اور ان میں سے بعض افراد نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور انہوں نے تحصیل علم دین کے بعد دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے رہنمائی لیتے ہوئے مختلف ممالک کا، مختلف جغرافیائی حدود کا، مختلف علاقوں کا دورہ فرمایا، سفر فرمایا، اور مختلف انداز سے دین اسلام کی خدمت بجا لائے۔ سید محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سندھ میں آ کر بس جاتے ہیں، اور یہاں پہ کیسے بستے ہیں، تو ان کو ان کے شیخ حضرت بو علی کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہ تم سندھ جاؤ اور وہاں پہ جا کے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھاؤ اور اس کو اپنا مشن بناؤ۔ چنانچہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور پھر یہاں پہ دین اسلام کو آپ فروغ دیتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں، توحید باری تعالیٰ سے روشناس کراتے ہیں اور حلقہ اسلام میں داخل فرما کر ان کی تربیت فرماتے ہیں. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ کے ہم اثر ہیں، حضرت لال شاہ باز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تین چار افراد کا قافلہ تھا جو اللہ عز و جل کی راہ میں مسلمانوں کو دین حق کی ترویج و اشاعت کی تعلیم دینے کے لیے، دین کی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے سفر کرتا تھا. پھر انہوں نے الگ الگ مسکن بنائے اور یہ ملتان حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں تشریف فرما ہوئے، اور ان کا انداز بڑے مختلف ہوا کرتے تھے. کسی نے واس کو، تقریر کو، بیان کو، اجتماع کو اپنا ہدف بنایا اور اجتماع کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے، اپنی زبان کی تاثیر سے، اپنے الفاظ کے تیروں سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور دائرہ اسلام میں داخل فرمایا. بعض افراد ایسے تھے جنہوں نے لنگر عام کیا، کھانے کو عام کیا اور اپنے کھانا کھلانے کی برکت سے لوگوں کو دین اسلام کے قریب کیا. ہم جب حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو دیکھتے ہیں، آپ ملتان میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے وہاں پہ مدرسہ بنایا، تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور جب ہم آپ کی سیرت پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اپنے دور کے اعتبار سے آپ کا بنایا گیا مدرسہ کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی کی سطح کا کوئی تعلیمی ادارہ نظر آتا ہے کہ ساری دنیا سے مسلمان اور علم دین کے پیاسے آپ تک پہنچتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ پاک پتن شریف کو اپنا مرکز بناتے ہیں، یہاں پہ خانقاہی نظام ایک ترتیب دیتے ہیں اور اپنے آستانے کے ذریعے سے اور اپنے فیوز و برکات عام کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو مسلمان غافل تھے، بے عمل تھے، گناہوں کے دلدل میں مستغرق تھے، وہ آپ کی تعلیمات کی برکت سے، آپ کی نظر کرم کی برکت سے، آپ کی تبلیغی خدمات کی برکت سے توبہ کرتے ہیں. اور کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو آپ کی تعلیمات کی برکت سے کفر کی وادیوں سے نکل کر دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں، وہ عظیم رہنما ہیں، وہ دین اسلام کے عظیم مبلغ ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے. ان کی اتنی خدمات ہیں دین اسلام کے اعتبار سے. آج ہم اجمالی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا آئندہ سلسلے جو ہوں گے تو ہم ان بزرگوں کی ایک ایک کی سیرت لے کر، ان کی شخصیت کو لے کر، انہوں نے دین اسلام کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اگلے بزرگ کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے جو ہمارا تذکرہ چل رہا ہے، خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اجمیر کے نہیں ہیں، آپ بھی باہر سے تشریف لائے، کسی اور ملک کے باشندے تھے، دور دراز علاقوں کا سفر کر کے تشریف لائے، اور آپ کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک یہ کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد گرامی اور آپ کے حکم پہ لبیک کہا آپ نے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں خواجہ صاحب کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوش ہو کر ہند کی سلطنت عطا فرمائی. اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا تو آپ کو ہند کی سلطنت عطا فرمائی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں حضور خواجہ صاحب ہند کے بے تاج بادشاہ ہیں. اللہ رب العزت ان اولیاء کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کو ہم دیکھتے ہیں. آپ ذرا تصور فرمائیے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 سینے ہجری میں، یعنی آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے، سمرقند، بخارا وغیرہ کا سفر کر کے لاہور پاکستان تشریف لاتے ہیں. اس جگہ کو جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے اس کو اپنا مسکن بناتے ہیں، اس کے ساتھ مسجد بناتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں. اب ان اولیاء اکرام علیم رضوان کی ہم جب تعلیمات دیکھتے ہیں، ان کا کردار دیکھتے ہیں، ان کی مصروفیات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں جہاں نیکیاں کرتے، عبادات بجا لاتے، گویا کہ دن کو روزے دار ہوتے، رات کو عبادت گزار ہوتے، نوافل کی کثرت ہوتی، تلاوت کی کثرت ہوتی، وہاں یہ مخلوق کی دل جوئی کو اپنے پیش نظر رکھتے. ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ خوش اخلاقی اور نرمی کسی بھی شخص کو دین اسلام کے قریب کرنے میں، دین اسلام میں داخل کرنے میں، اور اگر مسلمان ہے تو خواب غفلت سے جگا کر گناہوں کی بیماری چھڑانے میں بہت مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے. ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے دلوں کو اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے کردار سے فتح کیا. اولیاء اکرام علیم رضوان کی جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں خدمات ہیں اس میں تصانیف کا بڑا حصہ ہے. آپ نے، اولیاء اکرام نے تصانیف بھی فرمائی. بالخصوص اگر داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کریں تو آپ کی کشف المحجوب شریف جو ہے، آپ کی جو تصنیف ہے، کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اولیاء اکرام علیم رضوان ہوں یا علماء ربانیین ہوں، انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا خوب فیض لوٹا ہے. اور اس کتاب کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے خود فیض یافتہ تھے اور آپ کا فیض کس طریقے سے عام ہوا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ہم آخر میں بات کرتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جن کا کہ یہ مہینہ ہے اور ہم عاشقان غوث اعظم گیارہویں شریف منا رہے ہیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جب ہم نظر اٹھاتے ہیں اور آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے والدین جو ہیں یہ خود اللہ والے تھے اور ان کی گود میں گویا کہ آپ کی تربیت ہوئی. آپ پیدائشی ولی تھے کہ والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی. بنیادی علوم آپ نے گھر میں حاصل کیے اور پھر آپ نے دینی علوم حاصل کرنے کے بعد جب میدان عمل میں، میدان نشر و اشاعت میں اپنا کردار نبھانے کے لیے آپ باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے درس اور واعظ میں 70,000 افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. یوں تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ جو سب سے پہلی توبہ کی وہ ان ڈاکوؤں نے کی جنہوں نے ہمارے قافلے کو راستے میں روکا تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مدنی منع ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف سفر فرما رہے ہیں، ڈاکو جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی میں بتاتے ہیں کہ میری صدری میں، میری کوٹی میں یا میری واسکٹ میں درہم و دینار سلے ہوئے ہیں، موجود ہیں، مال موجود ہے. اور جب اس کو چاک کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، واقعی میں موجود ہوتے ہیں، تفصیلی واقعہ ہے. اور پھر یہ ڈاکو جو ہیں یہ آپ کی بات کو لے کر، ایک مسلمان بچہ اپنی والدہ کے حکم کا اتنا پاس رکھ رہا ہے، اپنے رب کے حکم کا اتنا پاس رکھ رہا ہے تو ہم کیوں نہ رکھیں. تو ان ڈاکوؤں نے اپنے سردار سمیت آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کے حلقہ ارادت میں، آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہوئے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ وہ پہلے افراد تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنی سابقہ زندگی سے رجوع کیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہم جب زندگی کو دیکھتے ہیں، زمانے طالب علمی کے بعد، تدریس کے بعد آگے چلتے ہیں اور جب آپ باقاعدہ ایک امامت کے منصب پہ فائز ہو کر گویا کہ ایک رہنما کے طور پر، ایک مبلغ اسلام کے طور پر میدان عمل میں آتے ہیں تو آپ درس و واس کو، اجتماع کو اپنا ٹارگیٹ بناتے ہیں، اجتماع کو اپنا ہدف بناتے ہیں، بیان کو اپنا ذریعہ اظہار بناتے ہیں اور آپ کے بیان کی برکت سے، آپ کے خطاب کی برکت سے ہزارہا ہزار افراد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اور لا تعداد افراد ایسے کہ جو کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے آپ کی برکت سے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یوں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنیادی طور پر، اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو، تو بہت سارے شعبوں میں آپ نے کام کیا، آپ نے تدریس بھی فرمائی، آپ نے تصنیف بھی فرمائی. لیکن ایک بڑے اینگل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ وصف کہ جس کو آپ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے اور ابلاغ کے لیے استعمال فرمایا، تو وہ آپ کا تقریری انداز تھا، وہ آپ کے خطاب کا انداز تھا، وہ آپ کے اجتماع کا انداز تھا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے تھے، آپ کے اجتماع میں एक हजार और दस हजार की भी बात जगह आया कि दस हजार दवातें मौजूद होती थी। खुद अहले इल्म आपके इज्तमात में शरीक होते थे, आपसे फैजियाब होते थे, इल्म दीन हासिल करते थे, दीन इस्लाम की तालीमात को समझते थे और दीन इस्लाम की तालीमात की बारीकियों को समझते थे और फिर किरदार के गाजी बनकर मुआशरे में शामिल होते थे और फिर ये आगे दीन इस्लाम की तरवीज व इशात व तबलीग और इबलाग का काम किया करते थे। यूं गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में जो सबसे अहम चीज है इबलाग के हवाले से वो आपके बयानात हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा सिलसिलों में हम इन औलिया कामिलीन में से दो दो तीन तीन कर चंद औलिया इकराम की सीरत को लेकर, उनके किरदार को लेकर, उन्होंने अपनी जिंदगी में दीन इस्लाम की तरवीज व इशात कैसे की, किस खित्ते में दीन इस्लाम किस वली की, किस अल्लाह वाले की बरकत से पहुंचा, इंशाअल्लाह बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। आज हम देखते हैं कि बर्रे आजम एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अरब हो, कहीं पर भी आप चले जाएं तो आपको मुसलमान नजर आएंगे, दीन हक का कलमा पढ़ने वाले नजर आएंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लेवा नजर आएंगे। तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा किरदार औलियाए किराम का है, औलियाए उम्मत का है, उलामाए उम्मत का है, सालिहीन उम्मत का है। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा एक साथ में इनको तफसील के साथ चंद औलियाए किराम की सीरत को लेकर आपके गोश गुजार करेंगे। ये सारी बातें सुनकर मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें क्या पता चला? हमें पता ये चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, उलमाए रासिखीन और औलिया कामिलीन, ये सब दीन इस्लाम की तरवीज इशात में शामिल रहे हैं और आज भी शामिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब हम दावत इस्लामी की तरफ नजर उठाते हैं तो दावत इस्लामी तो औलिया का फैजान है। औलिया इकराम ने जो जुदा जुदा तौर पर दीन इस्लाम के इबलाग और इसकी इशात के लिए मुख्तलिफ काम सर अंजाम दिए, मुख्तलिफ जिहाद को इख्तियार किया, मुख्तलिफ कैटेगरीज को इख्तियार किया, मुख्तलिफ कामों को इख्तियार किया, आज हम देखते हैं दावत इस्लामी भी उसी अंदाज पे मदनी काम कर रही है अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इसलाह की कोशिश में। यकीनन औलिया का फैजान है और औलिया का काम है, तो दावत इस्लामी ये काम कर रही है। जहां मसाजिद बनाकर दीन इस्लाम की तरवीज इशात हो रही है, वहीं पर मदारिस और जामियात बना के उलूम दीनिया से मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को, मदनी मुन्नों को, मुन्नियों को, नौजवानों को, इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को इल्म दीन से मुजयन किया जा रहा है ताकि वो आगे इबलाग भी कर सकें, दीन इस्लाम की तरवीज व इशात का बाइस भी बने और एक खानदान के सरबरा होने की हैसियत में वो अपने खानदान के अफराद की भी अच्छी रहनुमाई कर सकें, वो उम्मत को एक अच्छी फैमिली, अच्छे अफराद, एक कामिल मुसलमान दे सकें। इसी तरीके से दावत इस्लामी का एक शोबा है मदनी काफिला। दावत इस्लामी का काम है मदनी काफिला, इनफिरादी कोशिश, नेकी की दावत के जितने जराए हैं दावत इस्लामी उनको इख्तियार करने की कोशिश करती है। अभी हमने सुना कि औलिया इकराम ने दीन इस्लाम की तरवीज व इशात के लिए मुख्तलिफ मुमालिक का, मुख्तलिफ जुग्राफियाई हदूद का सफर भी फरमाया। हमें भी चाहिए कि हम भी फैजान औलिया पाने के लिए जहाँ दीगर आमाल बजा लाते हैं, हमारी औलिया से अकीदत है, इनसे मोहब्बत है और इंशाअल्लाह इनसे इस अकीदत और मोहब्बत के सिले में हम समझते हैं हमारा बेड़ा पार है, कि हमें औलिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। तो इन औलिया का जो फैजान है, जो किरदार है, उसकी भी हमें नकल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे इन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज इशाद और इबलाग के लिए सफर फरमाया, खुद तालीम हासिल करी, खुद पहले मुजयन हुए फिर सफर फरमाया, तो हमें भी चाहिए कि हम दावत इस्लामी के कम अज कम इन मदनी काफिलों में सफर की तरकीब बनाए सुन्नतों की तरबियत के लिए। अगर हम सीख चुके हैं तो सिखाने चले और नहीं सीखा है तो बिल्कुल ये मदनी काफिले हाजिर हैं। आप भी नियत फरमा लेंगे दावत इस्लामी के जो मदनी काफिले सफर करते हैं शहर बा शहर, गांव बा गांव, आपसे जितने दिन मुमकिन है, 12 माह दे सकते हैं 12 माह, 3 एक माह दे सकते हैं 1 माह, वरना 11वीं शरीफ के महीने में इतनी नियत तो हर कोई कर ही लेगा। गौसे पाक के फैजान से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करूंगा और मैं भी इशात इस्लाम, मैं भी इबलाग इस्लाम की इस मुहिम में शामिल होऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।